الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. یہ 10 دن اب گزر چکے ہیں اور فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, اس کے درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اچھا یہ درمیان کے 10 دن یہ ابھی چل رہے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور جو آخر کے 10 دن, یا اگر 29 کا چاند ہو تو 9 دن, یہ آخر کے 9 یا 10 دن یہ دوزخ کی آگ سے خلاصی کے دن ہیں. ویسے تو اس کی تشریحات بہت سی ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس امت کے 3 طبقے ہیں, ایک وہ جو اللہ والے ہیں متقی ہیں تو ان کے لیے رحمت شروع ہی سے آغاز ہو جاتا ہے, اور ایک وہ طبقہ ہے جو گناہگار طبقہ ہے, ان کے لیے 10 دن مجاہدہ کرنے کے بعد 10 دن رمضان کے روزے رکھنا, تراویح پڑھنا, گناہوں سے بچنا, اس کے بعد ان کے لیے بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو یہ درمیان کے 10 دن ہیں, اور آخر کے 10 دن یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تیسرے طبقے کے لیے ہیں جو بہت زیادہ گناہگار ہیں, امت کے بہت زیادہ گناہگار طبقہ ہو. تو 20 دن کا مجاہدہ اگر وہ بھی کر لیں, سخت گناہگار لوگ بھی اگر 20 دن رمضان کے اچھی طرح گزار لیں, تراویح پڑھیں, روزہ رکھیں, تقوا سے رہیں, اپنے جسم کے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کریں, تو ان 10 دنوں میں ان کو بھی جہنم سے خلاصی مل جائے گی. اور جہنم سے خلاصی کس کو ملتی ہے؟ جو جہنم کا مستحق ہو. جو جہنم کا مستحق ہی نہیں اس کے لیے کیا حیثیت ہے کہ جہنم سے خلاصی کے دن ہے. معلوم ہوا یہ 10 دن ان کے لیے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے, جہنم کے مستحق ہو چکے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے 20 دن مجاہدہ کر لیا, اچھی طرح روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کیا, لہذا اب یہ 10 دن ان کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کے ہیں جس کے وہ مستحق ہو چکے تھے. لیکن ایک تشریح آج ایک اور بھی پیش کرتا ہوں, اس حدیث شریف کی ایک تشریح ایک اور میں پیش کرتا ہوں, وہ بھی سن لیجیے کہ 10 دن رحمت کے درمیان, شروع کے 10 دن رحمت, درمیان کے 10 دن مغفرت, آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی. تو یہ جو شروع کے 10 دن ہیں ان میں اللہ تعالی کی صفت رحمت جوش میں ہوتی ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا کہ اللہ شروع کے 10 دنوں میں اللہ تعالی کی صفت رحمت وہ جوش میں ہوتی ہے, اللہ سے رحمت مانگ لے ہمیں, اللہ رحمت رکھ لے, رحمت عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ گناہوں سے آدمی بچ نہیں سکتا جب تک کہ رحمت حاصل نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, 13 پارے کی پہلی آیت ہے, آپ لوگ سن چکے ہیں اس کو تراویح میں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے آپ کو بھی بری نہیں سمجھتا, میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا, یہ تو بہت زیادہ گناہوں کا حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی, ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرما دیں, رحم فرما دیں یا رحمت فرما دیں ایک ہی بات ہے, جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے یا اللہ اس پر رحم فرمائے تو بس وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی, حدیث شریف میں آتا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ مجھ پر ایسی رحمت فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں, اس کی برکت سے, اس رحمت کی برکت سے میں گناہ چھوڑ دوں, مجھ پر ایسی رحمت فرما دیجئے. اس کا مطلب ہوا رحمت, حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں الا ما رحم ربی, گناہ سے وہ بچ سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو. حضور بھی یہی فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ ایسی رحمت دے دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. اور یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے, یہ تو ہمارے لیے ہے, یہ دعا تو گویا ہمارے لیے ہے, یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. اللہم ارحم, چھوٹی سی دعا ہے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اللہ ایسی رحمت دے دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. معلوم ہوا رحمت کو گناہوں سے بچنے میں بہت دخل ہے, یہاں تک کہ اگر جس کو رحمت حاصل نہیں وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. گناہ سے صرف وہ بچ سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. اب رحمت کی چار تفسیریں سن لیجیے, قرآن و حدیث میں غور کر کے حکیم الامت مجدد الملت, میری تفسیر نہیں ہے, جن کی نظر تھی قرآن و حدیث پر ان کی بات بتا رہا ہوں, جن کی گہری نظر تھی قرآن و حدیث پر, روایات پر, اقوال صحابہ پر, ان کی بات پیش کر رہا ہوں مجدد ملت کی. فرمایا رحمت کی چار تفسیریں ہیں, نمبر ایک, اور دو کا تعلق دنیا سے ہے, دو کا آخرت سے ہے. نمبر ایک, فراخی معیشت, جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اس کو معیشت کے اعتبار سے تنگی میں مبتلا نہیں کرتے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے, اللہ اس کے اتنا انتظام کر دیتے ہیں کہ اس کے اور اس کے گھر والوں کے گزارے کے لیے وہ کافی ہو جائے. ایک تفسیر یہ ہوئی رحمت کی. دوسری تفسیر توفیق اطاعت, یعنی جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے گناہوں, اپنی نافرمانی سے اجتناب کی ہمت اور توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ دوسری علامت ہے رحمت کی, یا دوسری تفسیر ہے رحمت کی. اور یہ دو ہی جن کا تعلق دنیا سے ہے, اور دو کا تعلق آخرت سے ہے. نمبر تین, بے حساب مغفرت, اللہ تعالیٰ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اس کی بے حساب مغفرت فرماتے ہیں, وہ پہلے سے اللہ کے سائے میں ہے, رحمت کے سائے میں ہے. جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا, اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. جن لوگوں سے اللہ حساب لیں گے سائے میں کھڑا کر کے حساب نہیں لیں گے, سورج ہوگا اوپر, سر پہ سورج ہوگا ان کے, زبردست گرمی میں ان سے حساب لیا جائے گا. جن سے حساب لیا جائے گا سائے میں حساب نہیں لیا جائے گا. اور بس جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا, اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا. یعنی جو اللہ کے سائے میں ہوں گے, عرش کے سائے میں, ان سے حساب تھوڑی لیں گے اللہ تعالیٰ, بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. تو بے حساب مغفرت, اور نمبر چار دخول جنت, یہ چار تفسیریں ہیں رحمت کی. توفیق اطاعت, فراخی معیشت, توفیق اطاعت, بے حساب مغفرت, دخول جنت. جس کو اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیں بس یہ چار چیزیں لازماً اس کو ملیں گی انشاءاللہ. اس لیے اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اب یہ عشرہ دوسرا چل رہا ہے رحمت کے عشرے کے بعد, اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے مغفرت کا عشرہ. واوسطہ مغفرہ, اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت جوش میں ہے. یوں سمجھیے اس عشرے میں اللہ کی صفت مغفرت جوش میں ہے. مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. ایک صاحب نے خواجہ صاحب کو لکھا کہ آپ یہ کیا، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اور حضرت آپ ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، اشعار سناتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں آپ، لے دے کے راہ دیجیے، ذرا وقار سے رہیے. خط لکھ دیا کسی نے خواجہ صاحب کو، تو حضرت خواجہ صاحب نے جواب لکھا، فرمایا کہ یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی ساتھی، یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی ساتھی، مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. میں دور کو لمبا کھینچ کے پڑھ رہا ہوں، مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی، اس رند کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را، توفیق ندامت سے وہ غفلت کی تلافی، بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب، تجھے ملے بر بلند مرتبے، بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب، مجھ کو تو ملے میرے گناہوں کی معافی، مجھ کو تو ملے میرے گناہوں کی معافی. تو یہی خواجہ صاحب دوسری جگہ یہی فرماتے ہیں کہ مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. اے اللہ بس مغفرت فرما دے. بس اس عشرے میں آپ یوں سمجھیں، یہ جو آج 14 تاریخ ہے نا، ہاں یہ 4-5 دن اس کے رہ ہیں، بس آپ اس میں رٹ لگائیے کہ اللہ بس ہماری تو مغفرت فرما دیجیے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کے عشرے کا آپ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صفت مغفرت جوش میں ہے، تو اللہ اس صفت مغفرت کا ظہور ہمارے اوپر بھی فرما دیجیے. ہماری بس مغفرت فرما دیجیے، بس مغفرت فرما دیجیے، اپنے لیے بھی مانگیں اور امت کو بھی نہ بھولیں، ساری امت کے لیے. یہاں تک کہ یوں اللہ سے عرض کریں کہ اللہ قبروں میں جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کی طرف ہم سے ان کی طرف سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں آپ سے، ان قبروں میں معذب مردوں کی اللہ ان کی طرف سے ہم مانگتے ہیں آپ سے مغفرت کی بھیک، اللہ ان کو معاف فرما کر ان کے اوپر سے بھی قبر کا عذاب ہٹا دیجیے. ایسے الفاظ استعمال کریں کہ اللہ کو جوش آ جائے، اللہ مغفرت کر ہی دیں ہماری. میرے دوستوں وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے موٹر سائیکل وہ خرید لیتے ہیں، ماں باپ ان کی ضد سے مجبور ہو کر وہ کہتے ہیں، یا ان کے دوست وغیرہ بھی کہتے ہیں، ایک صاحب کے دوست نے ان کو ٹوکا، بھائی اتنا سا تمہارا یہ بچہ ہے، اس کی داڑھی تک نہیں آئی، تم نے اس کو بائک دلوا دی، یہ کہیں پہ یہ مرا گیا اور پھر اس کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ تو ہیلمٹ بھی نہیں پہنتا. اچھا ہیلمٹ کا مسئلہ سن لیں، ہیلمٹ پہننا واجب ہے، ہیلمٹ پہننا شرعاً واجب ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو قانون ایسا نافذ کرے جو مصلحت عامہ میں ہو، لوگوں کے مفاد میں ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کی پابندی واجب ہوتی ہے، شرعاً واجب ہوتی ہے. اور دلیل یہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. لہذا جو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہیں پہنتا وہ واجب کے ترک کا مرتکب ہے اور گناہگار ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے. اس مسئلے کو معمولی مت سمجھے. وہ ماں ہمارے کچھ احباب آتے ہیں، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو تمہیں ولی بننا ہے، دوست بننا ہے اللہ کا، اللہ کا دوست تو وہ ہے جو عادت بنا کے گناہ نہیں کرتا. اب کوئی عادت ہی اس کی یہی ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے اور یہ ہیلمٹ نہیں پہنتا، تو وہ اس کا مطلب ہے مسلسل گناہ کی حالت میں ہے، واجب کا ترک ہو رہا ہے اس کا. اور کتنی اموات واقع ہو رہی ہیں، اور ہیلمٹ کی وجہ سے کتنی بچت بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہے، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس لیے جو یہاں پر بھی بہت سے لوگ، میں نے ابھی دیکھا ہے بہت ساری موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی تھیں، یہ جن ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں جن کے پاس بائک ہیں، خدا کے واسطے اس واجب کا پر عمل کیجیے اور ہیلمٹ استعمال کریں، ورنہ چھوڑ دیں بائک کو، پیدل لائے جائیں آپ یا بس میں جائیے یا ویگن میں جائیے. اگر آپ کو یہ اس واجب پہ آپ عمل نہیں کرتے تو اپنی جان پہ رحم کھائیے، اپنی جان پہ رحم کھائیے. بس میں آنا بہتر ہے بنسبت مر جانے کے کہ فٹ پاتھ سے آپ کا سر ٹکرائے اور آپ مر جائیں، سارا بھیجا باہر آ جائے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ خالی جوش 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 جوش. جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. دیکھو بھائی ان سے کہنا یار پڑھ لیں نماز، نماز پڑھ لیں. جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان، یہ یاد رکھیں، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، بزرگوں کے الفاظ نہیں. جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان. خالی جوش جوش، ہوش کچھ نہ ہو، دھن ہی دھن ہو، دھیان کچھ نہ ہو، یہ غلط ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی اس عشرے میں ہم مانگ لیں، اللہ ہماری اور پوری امت کی، بلکہ مردوں کی بھی جو قبروں میں معذب ہیں، جن کو عذاب ہو رہا ہے، ہم ان کی طرف سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. آپ مغفرت فرمائی دیجیے. جب آپ یہ کریں گے نا، ڈٹ جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، کرتے ہی ہٹیں گے نہیں، مغفرت مانگتے ہی رہیں گے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، جو دعا میں الحاح کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، مانگتے ہی رہتے ہیں، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، ایسے بندوں سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. اچھا بھائی، اگر آپ کی یہ دعا قبول نہ بھی ہو جو آپ مانگ رہے ہیں، تو یہ انعام کہیں گیا ہے آپ کا کہ اللہ کی محبوبیت آپ کو مل گئی؟ یہ کم ہے؟ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے یہ کم ہے؟ ہم جیسوں سے اللہ محبت کرنے لگے یہ چھوٹا انعام ہے؟ بس مانگیں، مانگیں اللہ سے، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ وہ کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. ہم تو صدا، ہمارا کام، ہم تو فقیر ہیں اور رجسٹرڈ فقیر ہیں، ہماری رجسٹریشن قرآن میں مذکور ہے، رجسٹریشن ہماری قرآن میں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام دنیا کے انسانوں، تم سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. الحمید اور لائق تعریف ہیں، حمید ہیں، لائق تعریف ہیں، وہی تعریف کے لائق ہیں. تو یہ رجسٹرڈ فقیر ہیں ہم لوگ، اس لیے بس اللہ سے مانگیں، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، معاف کر دیجئے. اور افطار کے وقت ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے، 10 لاکھ آدمیوں کی. اللہ تعالیٰ ان کو جو جہنم کے مستحق تھے، اللہ ان کو آزاد فرما رہے ہیں. روزانہ روزانہ سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح، اور یوں کہہ لیجئے تو کروڑوں کو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح، اور یہ یوں کہہ لیجئے تو کے اربوں کو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح. میں تو کہتا ہوں اربوں کو کریں گے، اربوں کو، اربوں خربوں کو کریں گے، تو کے خربوں کو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح. روایات میں آتا ہے علماء کو، صوفیاء کو تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، علماء کو روک لیا جائے گا. وہ کہیں گے واہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے، یہ صوفیاء جا رہے ہیں جنت میں، ہمیں کیوں روکا. وہ فرشتوں سے کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، وہ کہیں گے نہیں تمہیں بعد میں جنت میں داخلہ ہو نصیب ہوگا، پہلے تو تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہوگی. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک عالم باعمل کی وجہ سے ستاروں کے برابر لوگ جنت میں جائیں گے. کسی نے اس کو پانی پہ، وہ کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں محشر میں، کوئی کہے گا حضرت میں نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا، یاد ہے آپ کو، میں نے آپ کو راستہ بتایا تھا، آج میرا یہ جہنم سے مجھے آزادی دلوا دیجئے، میری سفارش فرما دیجئے. بس اس طرح نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو کتنوں کو اللہ تو کے خربوں کو کرے گا جنتی، ایک یہ نااہل بھی ان میں صحیح. اور ہر مومن کی ایک دعا دن میں اور ایک رات میں قبول ہوتی ہے، یہ تو روایت میں حضور نے فرمایا، رمضان کا انعام یہ بھی ہے. ایک دعا ہم سب کی دن میں لکھ دی اللہ نے، اور ایک دعا رات میں اللہ نے لکھ دی کہ میں اس کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں، اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک دعا تو آپ نے لکھ دی ہمارے لیے، اللہ ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں جو آپ نے ہمارے لکھ دی دن کی دعا، کہ میں ایک دعا ضرور قبول کروں گا. بس اس دعا کو شامل، اس دعا کو شمار فرما لیجئے اس میں، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے. اور رات کو بھی دعا کر لیں کہ اللہ جو آپ نے رات کی دعا ہمارے لیے لکھ دی, آپ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے, تو ہم وہی والی دعا مانگ رہے ہیں, اس دعا کو وہی والی شمار فرما لیجئے جو آپ نے لکھ دی کہ ہم قبول کریں گے ضرور, تو ہماری مغفرت فرما دیجئے. اور جب آخری عشرہ شروع ہو تو آخری عشرے میں بھی یہ الفاظ کہ آپ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے اور یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے, آپ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے. بس ایک دعا دن میں ایک دعا رات میں کر لیجئے اہتمام کے ساتھ, تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا. پھر افطار کے وقت اللہ 10 لاکھ کی مغفرت فرما رہے ہیں, کم سے کم اللہ بھی اس وقت ہم اللہ کو نہ بھولیں. دہی بڑے سامنے رکھے ہوتے ہیں اور تربوز اور خربوزہ اور کیا کہتے ہیں وہ افطاری اور چاٹ وغیرہ, چاٹ کو چاٹنے کا اور دہی بڑا, تو دہی بڑا اتنا کھا لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ہمارے حضرت نے ایک دفعہ مزاحن فرمایا تھا کہ دہی بڑا کہتا ہے تم کہہ رہے ہو اللہ اکبر, رکوع سے ہی آثار شروع ہو جاتے ہیں الٹی کے, ابھی تو سجدہ ابھی آنا ہے, یہ رکوع سے ہی آثار مغرب کی نماز میں آثار شروع ہو جاتے ہیں, بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں رکوع میں ان کو الٹی آنے لگتی ہے, قید محسوس ہونے لگتی ہے. نہیں بھائی اتنا نہیں کھانا چاہیے. وہ دہی بڑا کہتا ہے تم کہہ رہے ہو اللہ اکبر, میں کہہ رہا ہوں میرا نام بھی تو اللہ بڑا ہے تو میرا نام میں بھی تو بڑا آتا ہے, میں بھی تو بڑا ہوں دہی بڑا. تو اس لیے کم کھا کے پھر آپ بعد میں کھائیے, افطار کم کر کے مغرب کی نماز کے لیے جلدی آ جائیے اور پھر اس کے بعد افطار کے بعد آپ کھانا کھا لیجئے اور خوب کھائیے. تو چونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے, اس دن بھر پیٹ خالی رہا اور اس کو ایک دم بھر لیا تو معدے سے برداشت نہیں ہوتا, وہ خالی رہنے کا عادی ہوتا ہے, لہذا وہ باہر پھینکتا ہے ہر چیز, وہ الٹی آنے لگتی ہے. اس لیے افطار کم کرنی چاہیے. ہاں افطار کے بعد آپ کھانا کھا لیں, لیکن حافظ لوگ بیچارے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگ افطار کے بعد کھانا کھا لیں تو ہم سے تراویح نہیں پڑھائی جائے گی. ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا کہیں دعوت تھی, اللہ الامان الحفیظ, اس دن کیسے تراویح پڑھائی ہے وہ ہم ہی جانتے. تو بیچارے حافظ لوگ جو ہیں وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے, وہ تراویح کے بعد ہی کھانا ان کو نصیب ہو سکتا ہے. تو تراویح خالی پیٹ ہی پڑھائی جا سکتی ہے, یہ عجیب بات ہے. بہرحال بھائی ہم اس عشرے میں بس ہم مغفرت کی رٹ لگا لیں. ایک کام تو ہم یہ کریں, دوسرا یہ جو افطار کے وقت کی ایک دعا اور آتی ہے, اس دعا کو ہم اس عشرے میں زیادہ مانگیں. اس میں مغفرت کا لفظ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی افطار میں یہ دعا پڑھتے تھے, اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے میں آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں. دیکھیں یہاں بھی مغفرت رحمت کے ساتھ جوڑی آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی اس کی مغفرت ہوگی جس پر رحمت کا سایہ ہو. اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. اب اگر کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں ہی دہرا لیں کہ اللہ میں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں, آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ ویسے تو ہم تمام ایام میں پڑھ سکتے ہیں, رمضان میں افطار کی دعا ہے, لیکن اس عشرے میں چونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے, صفت مغفرت جوش میں, لہذا یہ والی دعا ضرور پڑھیں افطار میں. اور پھر دوسرا یہ کہ ہم سب سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں, سحری کے لیے ہمارا اٹھنا ہوتا ہی ہے. تو سحری میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی معافی ہو گئی, معافی تلافی ہو گئی, حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا, لا تقریب علیکم اليوم, اور وہ سب سجدے میں گر پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ وہ اور تمام بھائی, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, 11 بھائی سجدے میں گر پڑے اور والدین, یہی تعبیر تھی اس خواب کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا. 2 چاند اور سورج سے مراد والدین اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی. تو انہوں نے فرمایا وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل. جب سجدے میں سب گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے باپ یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا. اس کے بعد ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے, اللہ سے مغفرت طلب کیجئے, بے شک ہم ہی غلطی پر تھے, ہم نے ستایا آپ کو بھی یوسف کو بھی. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, فرمایا قال سوف استغفر لكم ربی, اے میرے بیٹوں میں عن قریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا, عن قریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. اس سے کیا مراد تھی؟ اس وقت کیوں نہیں مانگی؟ مگر اس وقت بھی مانگ سکتے تھے, لیکن یہ جو فرمایا کہ عن قریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا, اس سے مراد تہجد کا وقت ہے, جو سحری کا وقت کہہ لیجیے, تہجد کا وقت کہہ لیجیے, یہ وقت ہے. فرمایا اس یہ وقت جب آئے گا پھر میں مانگوں گا. یہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا فاغفر له. یہ فائے تعقیبیہ ہے, فاغفر میں فائے تعقیبیہ ہے. یہ فا تعقیبیہ کا مطلب یہ ہے فوراً, مطلب یہ ہوگا ترجمہ کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں فوراً اس کی مغفرت کر دوں. یہ ہے فائے تعقیبیہ کا فائدہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا, اللہ تعالیٰ یوں اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفرین فاغفر لہ, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جیسے ہی وہ مغفرت مانگے میں فوراً مغفرت اس کی کر دوں. یہ ہے فا کا فائدہ, اس فا کا فائدہ, فائے تعقیبیہ کا. تو اتنا قیمتی وقت کہ مغفرت مانگتے ہی مغفرت مل رہی ہے, اور یہ عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں, عام دنوں کی, عام دنوں میں یہ اعلان ہوتا ہے غیر رمضان میں, اور رمضان میں تو اور زیادہ جلدی مغفرت ہوگی, اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. جب عام دنوں میں اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ کوئی مغفرت مانگے تو میں فوراً اس کی مغفرت کر دوں, تو رمضان میں کتنی اللہ تعالیٰ جلدی مغفرت فرمائیں گے, بس سمجھ لیجیے. لہذا تہجد کے وقت میں اگر ہم چلیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی دیر سے سوتا ہے, تراویح کے بعد گھر گئے, کھانا وغیرہ کھایا, یا گھر والوں سے بات چیت میں وقت لگ جاتا ہے, سونے میں دیر ہو جاتی ہے, تو عین وقت پہ بعض لوگ اٹھتے ہیں, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ سکیں, تو اس وقت ایک کام کر لیں, اس وقت بھی ایک کام کر لیجئے کہ تین مرتبہ استغفر اللہ تو پڑھ سکتے ہیں, اتنا تو وقت ہوتا ہے, بس پڑھ لیجئے تین مرتبہ, کہہ لیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یوں کہہ لیجئے, یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, بس یہ کہہ لیجئے, لیجئے آپ کا کام بن گیا. کیونکہ تین کا اطلاق جمع پر ہو جاتا ہے, کثرت پر ہو جاتا ہے, تین کا اطلاق کثرت پر ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے تین مرتبہ مغفرت طلب کر لی تو آپ نے کثرت سے مغفرت طلب کر لی. یہ ہے مطلب اس کا, کثرت سے مغفرت کر لی آپ نے, لہذا تین مرتبہ آپ چلیے بھائی, اگر تہجد نہیں ہم تو بالکل آسان, بشرا ولا تعسرا یسرا ولا تعسرا, حضور نے فرمایا بھائی آسانی پیدا کرو, تنگی میں مت ڈالو امت کو, لہذا بہت اس سے زیادہ آسان اور کیا ہوگا کہ آپ تین مرتبہ استغفر اللہ یا تین مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیں, اتنا تو وقت ہوتا ہی ہے نا بھائی, اتنا تو وقت ہوتا ہی ہے, بس یہ کر لیجیے, بس آپ نے گویا کثرت سے مغفرت کر لی. تو یہ مواقع ہیں, یہ مغفرت کا عشرہ ہے, اس کو کارآمد بنا لیں. اور جس کی مغفرت ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں, اس کی علامت کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی, جو سب سے بڑی تفسیر ہے قرآن کریم کی مرتبے کے اعتبار سے, جو اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس چراغ کے بھی پیسے نہیں تھے. کنت اطالع فی ضوء القمر, وہ کہتے ہیں میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا. اب یہ تو کراچی ہے نا, یہاں پر اتنا مطلع صاف نہیں ہوتا, جہاں پر گاؤں دیہات ہو، متلا صاف ہو، اور آلودگی نہ ہو، جس کو ہم پولوشن کہتے ہیں، آلودگی نہ ہو، تو وہاں پر اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر چاند کی روشنی میں آپ کتاب وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ زمانہ تھا جب یہ دھواں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، پیٹرول وغیرہ، تو اس زمانے سینکڑوں سال پہلے کی یہ بات ہے، اس وقت چاند کی روشنی میں مطالعہ ہو سکتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا، اتنے غریب تھے. پھر اللہ نے لیکن وہ پڑھائی نہیں چھوڑی، علم دین نہیں چھوڑا. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. تو یہ فرماتے ہیں کہ مغفرت کی دو علامتیں ہیں، اظہار الجمیل و ستر القبیح. جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں یا مغفرت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اس کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظاہر فرماتے ہیں، اور اس کے گناہوں کی اللہ ستاری فرما لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں اس کے گناہوں کو. اور تیسری علامت ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اتراتا بھی نہیں ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرما رہے، نیکیوں کو ظاہر فرماتے جا رہے ہیں مخلوق پر، گناہوں کو چھپاتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہ اس پر اتراتا نہیں ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ آپ نے میری اچھائیوں کو مخلوق پہ کھول رکھا ہے، اور میری برائیوں کی اللہ آپ نے حفاظت فرما رکھی ہے. اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے. یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. یہ تین علامتیں گویا یہ ہیں خاص مغفرت کی. لہذا حضرت یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اے میری قوم استغفار کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، مغفرت مانگو، مغفرت مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائیں گے، تم استغفار تو کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں بڑھوتری ہوگی، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی. وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بیٹے دیں گے، بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہروں کو، تمہارے دریاؤں کو اللہ بہتا رکھیں گے. تم استغفار، ایک استغفار پر یہ گویا وہ انعامات مل رہے ہیں. اور دیکھیے جتنے یہ انعامات ہیں نا استغفار پر، ان میں سے اکثر کا تعلق دنیا سے ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ آخرت سے ہے اس کا تعلق. اللہ تمہیں، تو اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں. تم کثرت سے خطائیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ سب کو معاف فرما دیں گے استغفار کی برکت سے، اگر تم نے استغفار کا اہتمام کیا ہوگا. یہ تو آخرت سے ہو گیا تعلق. اب دنیا سے کیا تعلق ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ تو دنیا کی نعمت ہے کہ بارش برسے. ویمددکم باموال وبنین، تمہارے مالوں میں بڑھوتری ہوگی، اور تمہیں اللہ نرینا اولاد دیں گے. یہ بھی اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ نرینا اولاد آدمی مانگتا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. ویجعل لکم جنات، اور تمہارے باغات کو اللہ سرسبز و شاداب رکھیں گے، اس کا تعلق بھی دنیا سے. ویجعل لکم انہارا، تمہاری نہروں کو اور تمہارے دریاؤں کو، نہر کا اطلاق دریا اور نہر دونوں پہ ہوتا ہے، تو تمہاری نہروں اور دریاؤں کو اللہ بہتا ہوا رکھیں گے، وہ سوکھیں گے نہیں. آج دیکھیں ذرا جو دریا ہیں ہمارے سوکھ رہے ہیں، وہ وجہ اس کی یہی ہے، ہم استغفار کی کمی ہے. میں تو یہی سوچتا ہوں، وہ سندھ میں آج جا کے دیکھیے، جو دریائے سندھ پہلے ٹھاٹے مار رہا ہوتا تھا، اب سوکھا ہوا ہے. چناب، دہلوں وغیرہ، ان دریاؤں کا یہی حال ہو رہا ہے، سوکھے ہوئے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے استغفار چھوڑ دیا، ہم نے استغفار کا اہتمام چھوڑ دیا، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہریں اور دریا تمہارے بہتے رہیں گے. دیکھیں اکثر انعامات کا تعلق دنیا سے ہے. چلیں بھائی ہم دنیا ہی کے لیے کر لیں استغفار، تو کریں کریں تو صحیح، یہی سوچ کے کر لیں کہ ہماری دنیا کے انعامات اللہ عطا فرمائیں گے اس پر. تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر لیجئے۔ اگر ایک آدمی کاروبار کی دعا مانگ رہا ہے، حلال کاروبار کی مانگ رہا ہے، تو یہ بھی عبادت میں مشغول ہے، وہ گناہ تھوڑی کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ بھئی حلال کاروبار ہے، اللہ نصیب فرما دیجئے، ترقی نصیب فرما دیجئے، تو کیا گناہ ہے؟ عین عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء ان الدعاء مغز مخ العبادہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تو تمام عبادات کا مغز ہے، مغز۔ تو اگر کوئی یہ مانگ رہا ہو حلال کاروبار، دنیا مانگ رہا ہے نا، حلال مانگ رہا ہے، تو بالکل عبادت میں مشغول ہے، 100% عبادت میں، کوئی شک نہیں کہ عبادت میں ہے یہ۔ اس لیے بھائی ہم استغفار کر لیں، یہی سوچ کے کر لیں کہ ہمارے اوپر بارش برسے گی، اللہ نرینہ اولاد دیں گے، ہمارے باغات کو، ہمارے کھیتوں کو، ہمارے دریاؤں کو اللہ بہتا رکھیں گے، باغات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، یہی سوچ کے کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہرحال مغفرت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے مغفرت، بس ہم اس عشرے میں مغفرت کی رٹ لگا لیں اللہ سے، اور اتنی رٹ لگائیں کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اور اللہ ہمیں معاف فرما دیں اور مغفرت بھی فرما دیں امت کی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں ہم کو مایوس نہیں چھوڑا، کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں مایوسی کے راستے ہی بند کر دیے ہمارے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جاؤ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ میرے بیٹوں کہیں سے تلاش کر کے لاؤ یوسف کو، واقعی اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مایوس ہونا تو کافروں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے، یہ مایوس ہونا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے، مولانا شاہ ابراہیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کیا احکامات ہیں شریعت کے، جلدی سے اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، صاف سا کفن پہناؤ، سفید کفن ہو تو اچھا ہے، اور اس کے بعد دھونی بھی دو لوبان وغیرہ کی، اور اس کی جو چارپائی جس پر غسل دیا جاتا ہے اس کو بھی دھونی دینی چاہیے میت کے لٹانے سے پہلے۔ آپ دیکھیں کیسے کتنا اکرام ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر بیٹا ہے تو باپ کے کندھے پہ جا رہا ہے، اس کا باپ اگر زندہ ہے تو وہ کندھا دے رہا ہے، بیٹا باپ کے کندھے پہ، جو پہلے خدمت کر رہا تھا آج باپ اس کی خدمت کر رہا ہے مرنے کے بعد، اور اگر شاگرد ہے تو استاذ کے کندھے پہ سوار ہو کے وہ قبرستان جا رہا ہے، اور اگر مرید ہے تو شیخ کے کندھے پہ، اتنا اکرام اللہ کروا رہے ہیں، اور فرمایا ادب یہ بھی ہے کہ جنازے سے آگے نہ چلو، اور اگر کوئی جنازے کے ساتھ نہیں جا رہا اور وہ کہیں جنازہ اس کے پاس سے گزرے اور وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کو چاہیے ادب میں کھڑا ہو جائے۔ کتنا ادب، کیسا کروایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کیا اللہ آگے عذاب دیں گے اس کو، جس کا اتنا ادب کروا رہے ہوں آگے اس کو عذاب دیں گے؟ یہ بادشاہوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ پہلے یوں دکھا کے یوں کروا رہے ہیں اور پھر ادھر سے مکہ مار دیا۔ یہ تو دنیا کے بادشاہ نہیں کرتے، اور کرتے ہوں تو وہ دھوکے باز ہیں، تو اللہ کیسے کریں گے؟ اتنا اکرام اللہ کروا رہے ہیں پھر آگے اللہ عذاب دیں گے؟ کیا عجیب بات فرماتے تھے، ایسی اللہ کی رحمت سے امید دلاتے تھے کہ میں حیران رہ گیا، اللہ کیسا اللہ اکرام۔ تو بھائی یہ اس سے بھی بے فکر رہے کہ مرنے کے بعد کیا ہو، کچھ نہیں ہوگا، بہت اچھا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ بلکہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ پتہ بھی ہے تم لوگوں کو، اگر ایمان والا جہنم میں بھی جائے گا تو جہنم ایمان والے کے حق میں آپریشن تھیٹر ہے اور جہنمی کے حق میں ٹارچر سیل ہے۔ آپریشن تھیٹر میں مریض کو ٹھیک ٹھاک اس کی چیر پھاڑ ہوتی ہے، مگر بے ہوش کر کے ہوتی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, سب کچھ ہو جاتا ہے مگر اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت فرماتے ہیں جب مومن کو جہنم میں ڈالا گیا, اس کے گناہوں کی وجہ سے ڈالا بھی گیا, تو اس پر بے ہوشی طاری کر دی جائے گی, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جہنم میں کافر کو ڈالا جائے گا, وہ ٹارچر سہ لے اس کے ہاتھ, اس کو تو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے, اس کو تو زندہ بالکل ہوش کی حالت میں جلایا جائے گا. کل لما بدلنا جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. ایک کھال جلے گی دوسری آئے گی, ایک کھال جلے گی دوسری آ جائے گی, ایسا عذاب ہوگا ان لوگوں کو. تو بھائی کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی, کوئی ضرورت نہیں. ایسے اللہ پہ تو بس فدا ہو رہا ہے کہ جو اللہ ہمیں جہنم میں بھی بھیجیں گے تو آگ ہمیں جلائے گی نہیں. اب وہ آپریشن تھیٹر ہے وہ ہمارے یہاں, جلدی سے ہماری اس آگ میں بھیجا اس لیے جائے گا کہ جو گناہ کی گندگی لے کر آ گیا ہے, توبہ نہیں کی اور گناہ کی گندگیاں یہاں لے آیا, وہ جلدی سے صاف کر کے, جیسے آپریشن کر کے آلائشیں نکال لی جاتی ہیں اور پھر بند کر دیا جاتا ہے جسم کو, تو جہنم میں یہ ہوگا کہ گناہوں کی گندگی جلا دی جائے گی, پھر بس آپریشن تھیٹر کی طرح بے ہوشی کے ساتھ, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا کہ تو وہ میرا ایمان والا تو تھا, جیسا بھی تھا ایمان تو تھا. ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی. ایک مسلمان, اس کا آخری وقت تھا, وہ اس کا ایک ہندو دوست اس کے لیے گیا عیادت کے لیے. تو اس نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا وہ مغفرت ہوگی نہیں ہوگی, کیا ہوگا. اس نے کہا تم مسلمان ہو کے یہ بات کرتے ہو؟ پھر اس اللہ تعالیٰ نے اس ہندو کی زبان سے ایسی بات کہلوائی کہ اس مسلمان کو سکون آ گیا. اس نے کہا تمہارے نبی نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اس دنیا میں رہے, 23 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرصہ نبوت 23 سال, مشہور روایت کے مطابق 23 سال رہے. 23 سالوں میں انہوں نے پوری دنیا میں ان کی برکت سے روشنی پھیل گئی, نور پھیل گیا, روشنی پھیل گئی, لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. 23 سال میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تمہارے نبی نے زمین کے اوپر 23 سال رہ کر. اب 1400 سال سے تو وہ زمین کے نیچے ہیں, نہ جانے کتنی روشنی پھیلا چکے ہوں. جب تم نیچے جاؤ گے تو تمہیں کوئی وہ تھوڑی ہے, بہت کچھ ملے گا تمہیں, بڑے بڑے انعامات ملیں گے, تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اب بتائیے کہ ایسی بات کہہ دی, اس کو سکون آ گیا کہ ہاں بھائی سر بس ٹھیک ہے. وہ اللہ کی رحمت سے امید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, بس ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ایسے اللہ پہ فدا ہو جائیں. جو اللہ ہمارا اتنا خیال رکھے گا, رکھ رہا ہے رکھے گا, تو ایسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, ایسے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی عیادت کو گئے امام حماد رحمت اللہ علیہ, جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, ان کا بھی آخری وقت تھا. تو انہوں نے امام حماد سے فرمایا ایغفر اللہ لی مثلی, کیا اللہ میرے جیسے کی مغفرت فرما دیں گے؟ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے نا ابھی, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, کیا میرے جیسے کی اللہ مغفرت فرما دیں گے؟ اس پر حضرت امام حماد کو جوش آ گیا, فرمایا سفیان کیا بات کرتے ہو, کیا بات کہہ دی تم نے؟ اور پھر عجیب بات فرمائی, فرمایا لو قیرتو بین محاسبت ابویا و بین محاسبت اللہ لاخترت محاسبت اللہ فان اللہ ارحم علی من ابویا. فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ ہو رہے, چاہو تو اپنے اعمال کا حساب ان کو دے دو, اپنے ماں باپ کو, جیسے وہ فیصلہ کریں تمہارے بارے میں جنت کا یا جہنم کا, وہ ہمیں منظور ہے, اللہ فرما دے. اور ظاہر ہے ماں باپ کبھی بیٹے کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے. بہرحال اللہ اگر یہ فرما دیں کہ جاؤ یہ رہے تمہارے ماں باپ, ان کو حساب دے دو, اور چاہو تو مجھے دے لو, تمہیں اختیار ہے, چاہو تو مجھے حساب دو, چاہو اپنے ماں باپ کو دو حساب. تو امام حماد نے فرمایا خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا بھی تب بھی میں اللہ کو حساب دوں گا, ماں باپ کو نہیں دوں گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر میرے ماں باپ سے زیادہ رحم کھانے والے. ماں باپ کو رحم کی بھیک کس نے دی ہے؟ ماں باپ کو رحم کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. جو جس نے رحم کی بھیک دی ہے میں تو اس کے پاس جاؤں گا. منگتے سے کیا مانگنا بھائی؟ تو فرمایا اگر اللہ نے مجھے اختیار بھی دے دیا ماں باپ کو, اور دیکھیں کوئی ماں باپ جہنم میں بھیجیں گے اپنے بچے کو, پھر بھی امام حماد فرمایا نہیں, میں حساب دوں گا اللہ کو دوں گا. اللہ زیادہ رحم دل ہیں, اللہ کے پاس رحم کے زیادہ خزانے ہیں, ہم تو مخلوق ہیں, مخلوق کے پاس رحم کے کم خزانے ہوتے ہیں. بھائی فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ فقیر کے پاس اگر ہو بھی تو تھوڑا ہوتا ہے, لیکن سخی کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے پاس ہوتا. تو اللہ تو سخیوں کے سخی ہیں, سخی الاسخیاں ہیں. تو فرمایا میں اللہ کو حساب دوں گا, والدین کو نہیں دوں گا. یہ ہیں ہوش مند لوگ, یہ عقل مند لوگ ہیں. کیسی بات ان کی زبان سے نکلی ہے کہ ہم جیسوں کے لیے سکون ہو گیا. لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جو اللہ ہمیں ایسے ایسے انعامات, رمضان کا مہینہ انعام نہیں ہے, یہ لیلۃ القدر جو اب آنے والی ہے یہ انعام نہیں ہے. کیسے کیسے اللہ تعالی, چلو چل میرے بندے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے اچھی طرح روزہ رکھ لیا ایمان کی حالت میں, ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اس کی مغفرت ہو رہی ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان میں ایمان اور ثواب کے لالچ میں اس نے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی, سوا پارا روز سننا یا ڈیڑھ پارا یا دو پارے جتنے بھی اس نے سن لیے, اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف, اوئے ہوئے اس کی بھی مغفرت ہو گئی, پکی مغفرت ہو گئی. نعوذ باللہ, حضور جھوٹ بول رہے ہیں, اس کی بھی مغفرت ہو گئی. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا, اللہ تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا اللہ کے آگے, کچھ نماز پڑھ لی, اللہ اللہ کر لیا, فرمایا اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. کیا چاہیے اور بھائی, اور کیا چاہیے ہمیں؟ مغفرت کے اللہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. چلیے بھائی اگر روزے میں کمی رہ گئی, تراویح ہم نے پوری پڑھی, اس پہ مغفرت ہو جائے گی. اگر اچھا تراویح میں کوئی کمی رہ گئی تو لیلۃ القدر کی کچھ عبادت کر لی, اس میں پوری ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے, اللہ چاہتے ہیں کسی طرح میرے بندے کی مغفرت ہو ہی جائے. اور اگر چلیے دنوں میں کمی رہ گئی تو عید کا دن ہے, عید کے دن فرمایا مانگو مجھ سے جو مانگو گے دوں گا, دنیا مانگو گے تو مصلحت دیکھوں گا, آخرت میں جو مانگو گے آخرت کا وہ سب دے دوں گا. اور جب عید کی نماز ہو جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات, جاؤ جاؤ اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس حالت میں واپس لوٹو, اس حالت میں لوٹو کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی, تمہاری نہ صرف مغفرت کر دی بلکہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. جاؤ اب جاؤ گھروں کو لوٹو, اب مٹھائی کھاؤ, شیر خورما کھاؤ, دودھ چھوارے کھاؤ, خوب مزے اڑاؤ. آج افطار کا دن ہے, آج روزہ رکھنا حرام ہے. افطار کا مطلب دعوت ہے, آج اللہ کی طرف سے دعوت ہے, میرے بندو 30 دن تم نے یا 29 دن روزے رکھے, آج خوب کھاؤ, آج روزہ مت رکھنا, خوب کھاؤ, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو میرے دوستو ایسے اللہ پر تو فدا ہو جانا چاہیے, بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ایسے اللہ جو ہم پہ, اچھا دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کوئی ہم پہ احسان کیے جا رہا ہو, ہم اس کو ناراض کرتے ہیں, ہم اس کی غیبت کرتے ہیں یا اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں. دنیا میں ہم نہیں کرتے ایسا. تو میرے دوستوں ہم اللہ کے ساتھ, کیا ہمیں اللہ ہی ملے ایسا کرنے کے لیے؟ اے بھائی کیا ہمیں اللہ تعالی ہی ملے ایسا کرنے کے لیے؟ کوئی دنیا میں کسی کا احسان ہو, کوئی کاروبار نہیں تھا اس نے کاروبار کروا دیا, نوکری نہیں تھی نوکری لگ, ہم گن گاتے رہتے ہیں, ہدیے تحفے دیتے ہیں, اس کی دعوت کرتے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارا یہ, تمہارا بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے, اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے, اور اس کو نہ مارتے ہیں نہ گالی, کچھ بھی نہیں کہتے اسے. کیا ہمیں اللہ ہی ملے اس کام کے لیے کہ اللہ کے اتنے احسانات اور ہم ان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں مان رہے؟ نہیں بھائی, یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے, بڑی محرومی کی بات ہے. بس ایسے اللہ پر تو فدا ہو جانا چاہیے, مر مٹنا چاہیے جس اللہ کے ہمارے اوپر ایسے احسانات ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ جو مغفرت کے ایام ہیں یہ ہم مغفرت اللہ سے مغفرت مانگیں اور اپنی کسی نہ کسی طرح اپنی مغفرت کروا ہی لیں. ایسی ہم ڈٹ کے مانگیں کہ اللہ بس کر دیجئے, اللہ کر دیجئے مغفرت. جو جہنم میں جل رہے ہیں, جو مردے قبروں میں جل رہے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. ہم ان کی طرف سے مانگتے ہیں, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے آبا اجداد کی, ہم پوری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں, پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اپنے بھائیوں کے لیے مانگیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کے لیے کچھ مانگنا یا امت کے لیے مانگنا یہ اپنے لیے مانگنا ہے, اپنے لیے مانگنا ہے. بعض ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں بھائی یہ تو ہم امت کے لیے مانگ رہے ہیں, ہم اپنے لیے کہاں مانگا ہوں. یہ سوچ غلط ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مؤمن یدعو لأخیہ بظہر الغیب الا وملک قال ولک بمثل. اور ایک روایت میں الا وملک قال آمین ولک بمثل, ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے, بظاہر الغیب کا مطلب پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کر رہا ہے, وہ موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے, یا وہ موجود بھی ہو تو چپکے چپکے اس کے لیے دعا کر لی, چپکے سے اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی میرے لیے دعا کر رہا ہے, یہ بھی بظاہر الغیب میں شمار ہے. بہرحال کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور وہ فوراً وہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہی دے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا, اللہ تجھے بھی وہی دے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. تو گویا اپنے بھائی کے لیے مانگنا یا امت کے لیے مانگنا یہ بھی اپنے لیے مانگنا ہے بھائی. یہ ہم سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم نے تو دوسروں کے لیے مانگا, ہم نے اپنے لیے کہاں مانگا, اپنے لیے بھی مانگا, آپ کو بھی ملا, اس کو بھی ملے گا ان شاء اللہ اور آپ کو بھی ملے گا. بلکہ یہ مانگنا تو زیادہ بہتر ہوا, آپ نے اپنے لیے مانگا تو اپنے ہی لیے مانگا, امت کے لیے مانگا تو امت کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا. تو یہ مانگنا زیادہ اچھا ہوا. بس مانگیں گے بھائی مغفرت مانگیں گے اور ہمارے لیے بھی وہ یاد آ جائے تو بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے گا بھائی, کچھ ہمارا بھی کام بن جائے. کچھ اعمال تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ, کچھ آپ کی دعاؤں سے ہی کچھ کام کرنا ہے. اچھا ہاں بیان کا اعلان کرنا ہے. اچھا بھائی آنے والے اتوار یعنی 20 جولائی کو جامع مسجد دیوان عمر فاروق میں یہ جو مجلس یہاں ہوتی ہے یہ وہاں ہوگی. وہ حضرات بہت اصرار کر رہے تھے اور وہ کچھ ایسا موقع بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی مجلس بھی ہو وہاں بھی ہو جائے, اس کا بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو مجبوراً یہ پھر نظم طے کیا کہ اگلے اتوار کو پھر وہاں انشاءاللہ کچھ دین کی بات ہم سنا دیں گے, جو اللہ توفیق دیں گے وہ وہاں انشاءاللہ کچھ دین کی بات سنا دیں گے. اور وہاں مستورات کا انتظام بھی ہے, باپردہ انتظام بھائی ندیم کے گھر پر C1/2 پہ کیا گیا ہے بعد نماز ظہر, اور نماز 1:15 پر ہے. تو یہ ذرا نوٹ فرما لیجئے, اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہاں بیان نہیں ہوگا بلکہ دیوان عمر فاروق مسجد میں انشاءاللہ بیان ہوگا اگر زندگی رہی تو.
الحمد للہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو, اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين, آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.